الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 18 مارچ 2018. روٹین کے مطابق آج بھی قرآن کا درس ہوگا. سورہ البقرہ کی جو آیتیں آج کے لیے ہیں پہلے ان کو پڑھا جائے گا, پھر ان کا ترجمہ آپ کے سامنے لایا جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 54. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اب اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو, یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے.
لیکن یہاں پر قرآن میں یہود کی تاریخ کا ایک قصہ بیان کیا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ یہود کو مصر سے نکال کر کے سرائے سینا کی طرف گئے تو درمیان میں ایسا ہوا کہ وہ کوہ طور پر ان کو جانا ہوا, تو اس میں انہیں اتنی دیر کے لیے وہ یہود تنہا ہو گئے. تو اس مدت میں یہود نے یہود کے ایک لیڈر نے بچھا باندھ ڈالا جس کو وہ مصر میں پوجایا جاتا تھا, اور یہ اس کی وجہ سے وہ اس کنڈیشننگ کی وجہ سے انہوں نے بھی بچے کو پوجا. پھر جب آئے حضرت موسیٰ تو بہت غصہ ہوئے کہ تم نے یہ کام کیا کیا. اس کا ذکر ہے قرآن میں. تو اس حصے میں یہ آیت ہے, وہ پھر سے ترجمہ پڑھیے اس کا.
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم, تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اب اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو, یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی, بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. When Moses said to his people, O my people, you have indeed wronged yourselves by worshipping the calf. Turn in repentance to your creator and slay among you. The course is best for you in the sight of your maker. He relented towards you. He is the forgiving one, the merciful.
دیکھیے اس آیت میں جو ہے کہ فقتل انفسکم, کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو, تو جو موجودہ بائبل ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنے لوگوں کو قتل کرے, اور پڑوسی کو, اپنے قریبی اسرائیلی کو, اور تقریباً 3,000 آدمی اس طرح قتل کر لے گئے. تو کیونکہ یہاں پر قتل کا لفظ ہے, تو اکثر مفسرین نے بھی یہ معنی لے لیے کہ انہوں کو حکم تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بشرے کی پوجا کی ہے, یعنی شرک جلی کا واقعہ کیا ہے. بشرے کی پوجا شرک جلی تھا, تو گاؤں کو حکم ہوا کہ جن لوگ شرک جلی کا ارتکاب کیے ہے ان کو قتل کرو. اس کو لفظی معنی میں لیا ہے اکثر مفسرین نے, لیکن یہ بداہتن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں پختلو کے بعد ہی یہ لگا کہ فتوبو الی باریکم, تو جب قتل کا حکم ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اپنے رب سے توبہ کرو. دو متضاد باتیں ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ فتاب علیکم, یہ لفظ ہے
جی,
کہ پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی. اب غور کیجیے کہ جب اللہ نے توبہ قبول کر لی تو پھر بھی ان کو قتل کیا جائے گا. ان کو کیا الفاظ بتائیے؟
فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ.
ہاں, فَتَابَ عَلَيْكُمْ, پہلے یہ آیا کہ توبہ کرو, اور پھر اسی سیکوینس میں یہ بھی آیا کہ فَتَابَ عَلَيْكُمْ, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو آپ غور کیجئے کہ جب اللہ نے توبہ قبول کر لی تو پھر بھی ان کو قتل کیا جائے گا؟ کوئی سنس نہیں اس قتل کا. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو فقتل انفسوں کا لفظ ہے وہ مجازی معنی میں ہے, وہ لفظی معنی میں نہیں ہے. فتوبو فقتل انفسوں کا جو لفظ ہے کہ قتل کرو اپنے نفوس کو, یہ مجازی معنی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو خوب خوب محاسبہ کریں, اپنی ہیمبرنگ کریں, اپنا سخت احتساب کریں, سخت توبہ نصوح کریں بہت زیادہ. یعنی توبہ ایکسٹریمسٹ سنس کرنے کے لیے قتل کا لفظ آیا ہے. پورے مجبوری میں آپ دیکھیں تو یہاں لفظی معنی میں لینے کا کوئی سنس نہیں بنتا, مجازی معنی میں لینا پڑے گا. اچھا, اور جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن میں دیکھیے ایک آیت ہے جو اس تفسیر سے ٹکراتی ہے. اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اسرائیل سے ایک غلطی ہوئی, یعنی شرک کا ڈالا انہوں نے, پھر ان کو حکم ہوا کہ تم نے ایک بہت سیریس جرم کیا ہے, تو اپنے ان لوگوں کو تو بائبل کے الفاظ میں پریزنٹ بائبل پریزنٹ کہ جو لوگ اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا وہ قتل کریں ان کو جنہوں نے ارتکاب کیا ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں آپس میں. تو اگر شرک ایک ایسا واقعہ ہے, ایک ایسا جرم ہے, شرک جلی ایک ایسا جرم ہے جس کا واحد سزا قتل ہے, قتل کے بغیر ان کی معافی نہیں, اگر اس معنی میں لیا جائے تو قرآن میں جو اللہ نے قانون بتایا ہے یہ اس سے ٹکراتا ہے, اس سے ٹکراتا ہے. اب ایک آیت ہے قرآن میں, اس کو پڑھیے آپ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. سورہ الزمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 53. کہو اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. سے او مائی سروینٹس ہو ہیو کمیٹڈ ایکسیسز اگینسٹ دیئر اون سولز, ڈو ناٹ ڈسپیئر آف گاڈز مرسی, فار گاڈ شیورلی فار گیوز آل سنس, ہی از ٹرولی دا موسٹ فار گیونگ دا موسٹ مرسیفل.
اب دیکھیے, یہاں اللہ کی رحمت کا یہ تعریف بتایا گیا ہے کہ یغفر الذنوب جمیعا, جمیعا اس سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کی رحمت اتنی وسیع ہے, وہ غفار ہے, غافر ہی نہیں ہے, غفار ہے. غفار جو ہے مبارکہ کا صیغہ ہے. تو اللہ کا جو تعارف, اللہ کی رحمت کا, مغفرت کا جو تعارف قرآن مجید میں ہے, وہ یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بندوں کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہوں, کیونکہ جمیع ذنوب, دیکھیں یہاں جمیعہ کا لفظ ہے, سارے ہی گناہ جمیع ذنوب کو وہ معاف کر دیتا ہے وداؤٹ اینی ایکسپشن. اسے بھی ٹکراتا ہے, اسے بھی ٹکراتا ہے. تو اس لیے یہ لانا پڑے گا کہ سوال بقرہ میں یہود کی تاریخ کے جو واقعہ ذکر ہے, وہ مجازی معنی میں, یعنی وہاں قتل کا لفظ شدید احتساب, شدید محاسبہ کے معنی میں ہے. قتل کا لفظ وہاں شدید محاسبہ کے معنی میں, جس کو میں کہوں گا کہ سیلف ہیمرنگ, سیلف ہیمرنگ اس معنی میں, خوب خوب ہیمرنگ کرو, خوب خوب توبہ کرو, رو گڑگڑاؤ. بہت زیادہ سخت قسم کا ریپینٹنس آنا چاہیے. ایسا ہوگا تو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. معاف کرنے کا معنی کیا ہے کہ جو تمہاری شخصیت میں جو ایک گندی چیز آ گئی ہے وہ دھل جائے گی, وہ صاف ہو جائے گی. توبہ اور توبہ کے بعد معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری شخصیت میں, ہماری پرسنالٹی میں جو جس ڈرٹی ایلیمنٹ کی آمیزش ہو گئی ہے وہ صاف ہو جائے. تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاتھ پر کوئی گندگی لگ جائے, کالک لگ جائے, تو اس کے لیے نیچر میں ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جس کو لے کر کے انسان صابن بناتا ہے, اور صابن لگا کر کے وہ چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے, ایک دم کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو جس خالق نے ہمارے یعنی مٹیریل ڈرٹ کو صاف کرنے کے لیے سامان رکھا ہے نیچر میں, اور انسپائر کیا انسان کو کہ وہ صابن بنائے, میں دیکھ یہ سب چیزیں بنائی انسان نے, وہ ڈیوائن انسپریشن کے تحت بنائی. تو جو اتنا رحیم و کریم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صابن تو دیا لیکن اپنی شخصیت کو پاک صاف کرنے کے لیے سامان نہیں لیا. وہ ہے توبہ نصوب. توبہ نصوب اچھے صابن کی جگہ پر ہے, یعنی صابن سے ہمارا ڈرٹ صاف ہوتا ہے اور توبہ نصوب سے ہماری شخصیت دوبارہ پاک صاف بن جاتی ہے. یہ ہے مطلب اس کا. جہاں تک میں نے غور کیا ہے کہ بائبل میں جو الفاظ آ گئے ہیں تو وہ وحی الہی کا حصہ نہیں ہے, وہ بعض کے کمنٹیٹر کا اضافہ ہے. تقریباً 3000 آدمی انہوں نے مار ڈالے, کاٹ ڈالے. یہ بائبل میں اس طرح کی باتیں جو آ گئی ہیں, میں نے دیکھو بات کے چاہے بائبل کے کمنٹیٹر کا اضافہ ہے, وہ وحی الہی کا حصہ نہیں. وحی الہی وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ ان کو حکم ہوا کہ شدید محاسبات آنا چاہیے, بہت شدید توبہ آنا چاہیے, تمہارے اندر توبہ نسو آنا چاہیے, ریپنٹنس آنا چاہیے. تو شدید قسم کا ریپنٹنس, اس کے بعد ہے سیلف ہیمرنگ, یہ ہونا چاہیے. تو جب یہ ہوا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. قرآن میں خود یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا. کیا الفاظ ہے؟
فتاب علیکم,
فتاب علیکم, اللہ نے توبہ قبول کر لی ان کی. تو قتل ہو چکے ہوں تو توبہ کر قبول کرنا. تو دیکھیے ایسا ہوا ہے کہ بائبل کے کمنٹیٹر جو بات کو پیدا ہوئی انہوں نے اپنی طرف سے کمنٹری میں, بائبل کی کمنٹری میں اضافہ کر دیا. اور عجیب بات ہے کہ یہ کمنٹری بائبل کی قرآن میں شامل کر دی گئی ہمارے مفسر کی طرف سے. تو اکثر مفسرین نے یہاں کوئی لکھ دیا ہے جو بائبل کمنٹیٹر نے لکھا تھا بائبل میں, لیکن خود متن جو ہے متن ٹیکسٹ اس بات سے انکار کرتا ہے. کیونکہ متن میں دیکھیں یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم کے ساتھ ساتھ یہ کیوں ہے کہ فتوبوا الی بارئکم, یعنی اپنے کو قتل کرو اور اللہ سے توبہ مانگو. کیا مطلب اس کا؟ قتل کے بعد تو بس قتل ہی ہے, اللہ سے توبہ مانگنے کوئی مطلب نہیں ہے. پھر اس کے بعد فقتلوا انفسکم کے ساتھ ساتھ یہ کیوں ہے کہ فتوبوا الی بارئکم, پھر اس کے بعد توبہ کیوں ہے؟ تو اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل کا جو لفظ ہے وہ مجازی معنی میں ہے, وہ ریئل سینس میں نہیں ہے. اب غور کیجیے آپ کہ اللہ کی شان کے مطابق کیا ہے کہ وہ اس کو قتل کر دو. بس پورا قرآن آپ پڑھیے, پورا قرآن, قرآن میں یہ تصور کا ہے نہیں کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے, توبہ کرو کچھ بھی کرو معاف نہیں ہوگا. یہ تصور کا ایک سارے قرآن میں نہیں ہے. یہ تم سے اگر شرک کا گناہ ہو جائے تو بس ہو گیا, تو اب تمہاری معافی ہونے والی نہیں ہے. سن کا وہ تصور جو اس میں ہے, دوسرے قوم ہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ جب گناہ ہو گیا تو وہ ایک ناقابل واقعہ, ناقابل معافی واقعہ بن گیا. اب تو حضرت مسیح کو آنا ہوگا اس جرم کو پاک کرنے کے لیے, جو کہتے ہیں اوریجنل سین. تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ تصور ہے کہ کوئی بھی سن, کوئی بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو اس کے اندر اس کے بعد ریپینٹنس ہونا چاہیے. ریپینٹنس کے معنی ہوتے ہیں شرمندگی. حدیث بات ہے کہ التوبۃ و الندم, توبہ شرمندگی کا نام ہے. التوبۃ و الندم, توبہ ندامت کا نام ہے. ریپینٹنس کا نام ہے. تو جب کوئی غلطی ہو گئی بندے سے تو اس کے جلدی بعد اس کے اندر ریپینٹنس آنا چاہیے. اور جب ریپینٹنس آئے گی تو معافی مانگے گا, روئے گا, اپنی ہمرنگ کرے گا, اپنی اصلاح کرے گا, اپنے اندر نیا عزم پیدا کرے گا کہ اب مجھے ایسا نہیں کرنا ہے. یہ ایک پروسیس ہے. تو توبہ ایک پروسیس ہے. جو آدمی کے اندر توبہ پیدا ہوتا ہے, ایک پروسیس چلتا ہے, شدید ڈپینڈنس, شدید شرمندگی, شدید اپنا اصلاح کرنے کا جذبہ, شدید محاسبہ, جب یہ چیز پیدا ہو آدمی گرے وزاری کرے اللہ کے سامنے تو پھر اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرتا ہے. تو پورے سلسلے کو آپ تجربہ غور کریں تو یہاں فقتل انفسکم مزاجی معنی میں سمجھ آتا ہے. یعنی ایسی ریپینٹنس, ایسا محاسبہ, ایسی سیلف ہیمرنگ جو قتل جیسی ہو, قتل جیسی, تو خدا کی رحمت یہی ہے. یہ خدا کی رحمت کی یہی شان ہے کہ بندہ جب اس طرح کا ریپینٹنس ظاہر کرے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے, اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے. تو قرآن کے دوسرے بیانات بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کو میں کہوں گا کہ یہاں قتل سے مراد ہے سیلف ہیمرنگ, یہاں قتل سے مراد ہے سیلف ہیمرنگ. تو دیکھیں سیلف ہیمرنگ لپ سروس کا نام نہیں ہوتی, جسے آپ زبان سے کہیں توبہ توبہ توبہ, یہ لپ سروس ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. لپ سروس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اس کے بعد جو آیت ہے, اگلی آیت پڑھیے اس کو.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون.
اس کے بعد دیکھیے ان کو پیوریفائی کیا گیا. یہ قصہ ان کے ساتھ ہوا کہ ان کو بہت زیادہ ایک قسم کی دہشت میں ڈالا گیا. انہوں نے بہت زیادہ ان کے اندر رجوع پیدا ہوا, ان کو پیوریفائی کرنے کے لیے سب ہوا. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کو تیار کرنا تھا کہ وہ کام کریں جس کے لیے انہیں فضل اللہ کو العالمین کہا گیا ہے, اور وہ ہے شہادت. تو اصل چیز جو تھی اللہ کی اسکیم کے مطابق وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل قوموں کے سامنے حق کے شاہد بنے, گواہ بنے. اس کے لیے ان کو پیوریفائی کیا گیا. تو اس پر غور کرنے سے ہمیں آتا ہے کہ یہ جو ان کو من سروا دیا گیا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. جب ایک گروہ کو اللہ یہ ذمہ داری ڈالے گا کہ وہ شہادت اور ناس کی ذمہ داری, یعنی سچائی کی گواہی دینا, یہ گواہی, تو ان کی معاش کا انتظام کرے گا. کیونکہ معاش میں اگر زیادہ ان کو مصروف ہونا پڑے تو شہادت ساتھ کا کام نہیں کر سکتے. تو یہ انتظام سادہ انداز میں ہوتا ہے. من سروا بنی اسرائیل کے لیے ایک سادہ معاشی انتظام کیا گیا من سروا کی صورت میں, کہ اللہ کے دیے ہوئے سادہ غذا کو کھاؤ اور دعوت کا کام کرو, شہادت کا کام کرو. یہ تھا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ. یہ من سروا جو ہے یہ اتفاق کی بات نہیں ہے, ان کو پیوریفائی کرنے کے بعد ان پر یہ بلیسنگ کی بات ہے کہ اب تم کو کام کر رہا ہے شہادت الناس کا, دعوت کا, عام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام کرنا ہے. اور جہاں تک تمہاری معاشیات کی بات ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی, اس طریقے سے من سروا ان پر نازل کیا. من سروا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات اس امت کے لیے ہے. بنی اسرائیل کے سسٹم میں یہ لفظ آیا ہے کہ فضلناکم العالمین, یا فضلنا فضیلت کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ اس معنی میں ہے کہ تم کو چن لیا شہادت الناس کے لیے, تم پر تمہارے درمیان اللہ کا رسول آیا, اللہ کی کتاب آئی تمہارے سامنے, ایک رسول اللہ نے ہر چیز کی اسوہ قائم کیا. یہ سب کچھ ہوا, اور اسی کے ساتھ تم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ تم انسانوں کے سامنے شہید بنو, اللہ کے دین کو سارے انسان تک پہنچاؤ. قرآن کی جو کتاب تم کو دی گئی ہے, قرآن کی صورت میں تم کو جو آخری کتاب دی گئی ہے اس کو سارا عالم تک پہنچاؤ. اور جہاں تک میں اس پر غور کیا ہے, بنی اسرائیل یا یہود کا زمانہ اگریکلچر کا زمانہ تھا, زراعت کا زمانہ, تو ان کے بادشاہ کا انتظام کیا گیا زراعتی دور کے حساب سے. مانیہ سروا جو تھا وہ زراعتی دور کی کا بادشاہ انتظام تھا. مانیہ سروا جو ہے وہ زراعتی دور کی خدائی کے لیے خدا کی طرف سے معاشیات کا انتظام تھا. اب اس کے بعد دور آنے والا تھا صنعتی دور. اس کے بعد دنیا میں ٹیکنالوجی کی دریافت ہونے والی تھی, تہذیب آنے والی تھی, انڈسٹری آنے والی تھی. تو انڈسٹریل ایج کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا امت محمد کے لیے تیل کا. عرب کی سرزمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے تیل کا سمندر بہا دیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تیل جو ہے وہ ماڈرن انڈسٹری کے لیے فوائل کا کام کرتا ہے. ماڈرن انڈسٹری کے لیے خوراک ہے وہ. اگر تیل نہ ہو تو ماڈرن انڈسٹری بھی نہیں. تو بہت بڑی مقدار میں عرب سرزمین کے نیچے, کیونکہ عرب جو ہے نمائندہ طور پر شہادت حق کے ذمہ دار ہیں. شہادت حق کے ذمہ دار ہر عرب مسلمان رہے دنیا کے میں کہیں بھی وہ بسا ہوا ہو, لیکن عرب جو لوگ جو ہیں وہ نمائندہ طور پر شاست الناس کے ذمہ دار ہیں. تو ان کی زمین کے نیچے تیل کا بہت بڑا ذخیرہ. مارن اس کو ایکسیڈنٹ آف جاگرافی کہتے ہیں. عرب سے زمین کے نیچے جب تیل آیا تو مارن کہتے ہیں کہ اٹ واز ایکسیڈنٹ آف جاگرافی. نہیں, یہ پلاننگ تھی اللہ رب العالمین کی. کیونکہ اگر تیل زمین کی سطح پر تیرتا ہر طرف, ندی نالے میں تیل ہوتا ہے جگہ, تو زندگی مشہور رہتی. ندی نالے میں تو پانی اور زمین کے نیچے پیٹرول. تو حدیث میں ایک بہت عجیب حدیث آئی ہے اس سلسلے میں. ایک زمانہ آئے گا کہ جب اللہ دجر افراد کو سونے سے بھر دے گا, مگر تم اس میں سے کچھ لینا مت. تو دجر افراد کو سونے سے بھر دے گا مطلب یہ کہ لکوڈ گولڈ نکلے گا. آپ جانتے ہیں کہ سونے تیل کو سیار سونا لکوڈ گولڈ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من اور سروا دیا تھا کہ تم دعوت کا کام کرو, تم شہادت حق کا کام انجام دو, اور تمہارا معاشی انتظام اللہ کی طرف سے من اور سروا کی صورت میں, اور پانی وہاں نکال دیا. سارا سینا میں جہاں کے ڈیزرٹ تھا ہر طرف, وہاں پانی نکال دیا. پانی اور من سروا. بعد کے زمانے میں امت محمدی کو ذمہ داری دی گئی شہادت حق کی. تو یہاں بھی اللہ نے کیونکہ دیکھیے اس کے لیے صرف معاشی انتظام بھی کافی نہیں بلکہ بہت کافی وسائل چاہیے اعلیٰ معیار پر دعوت کا کام کرنے کے لیے, یا اعلیٰ معیار پر شہادت حق کا کام کرنے کے لیے بہت وسائل چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلم زمین کے نیچے سمندر بہا دیا پیٹرول کا کہ دعوت کا کام کرو, اور جتنی بھی اس کی پرائس اللہ کی طرف پے کی جائے گی. پچھلے ہفتہ میں نے ایک قصہ بتایا تھا آپ کو کہ حیدرآباد میں ہمارے ایک ساتھی تھے باؤ بھائی, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو باؤ بھائی ہماری جو ٹیم تھی حیدرآباد میں, تو باؤ بھائی کہتے تھے بابا بھائی خود تاجر تھے. بابا بھائی کہتے تھے کہ دعوت کی پلاننگ تم کرو, دعوت کا کام تم کرو, اور جو پیسہ ہے وہ ہمارے پاس لے جاؤ, پیسہ ہم سے لو, دعوت کا کام تم کرو. تو وہ بڑے زیادہ بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا امت محمدی سے کہ دعوت کا کام تم کرو اور بل ہمارے پاس بھیج دو. لیکن یہ جو حدیث بایا ہے کہ سیال سونا نکلے گا اور تم اس میں کچھ مت لینا, کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کی دولت شخصی عیش کے لیے نہیں تھی. جن لوگوں نے اس کو شخصی عیش میں استعمال کیا انہوں نے بلا شبہ جرم کیا, جرم. پیٹرول کی دولت کو شخصی عیش میں, اب لگژریس لائف میں خرچ کرنا یہ جرم تھا. وہ صرف اس لیے تھا, صرف اس لیے تھا, صرف اس لیے کہ نیٹ کے بغیر تم لے سکتے ہو نیٹ کے وقت, لیکن جو اصل کام کرنا ہے وہ تو دعوت کا کام ہے, شہادت کا کام ہے, قرآن کو پھیلانے کا کام ہے. تو بائبل کی وہ بنی اسرائیل کی مثال میں یہ بات بھی بتا دی. ایک بات وہ بتائی کہ اللہ نے اپنی رحمت کا ایک دفتر کھول دیا کہ کام کرنے کے سلسلے میں تم سے غلطیاں ہوگی, تو غلطیوں کو اللہ نے معافی کا وعدہ کر لیا, بشرطے کہ تمہارے ریپینٹنس آئے, توبہ نسو آئے. خوب کام کرو, خوب کام کرو, خوب کام کرو. اگر تم سے غلطی ہو جائے تو اس کی پرواہ مت کرو, تمہارے انعامت آنا چاہیے, توبہ آنی چاہیے, ریپینٹنس آنا چاہیے. اس کے بعد اللہ ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا, یغفر الذنوب جمیعا. اور اب عیش کے لیے تو آ جائے یہ جو دیا گیا ہم نے مادانیت کی دولت, یہ تو عیش کے لیے نہیں ہے, یہ تو دعوتی پلاننگ کے لیے ہماری طرف سے پیشگی بل کی ادائیگی ہے, بل کی ادائیگی ہے. تو یہ نقشہ تھا اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا یہ نقشہ تھا, ابھی بھی ہے وہی نقشہ کہ قرآن کو سمجھو, قرآن کے معنی کو دریافت کرو, قرآن کے واقف کار بنو, قرآن کے ہر زبان میں قرآن کے ترجمے تیار کرو, ہر زبان میں ہر زبان میں ہر زبان میں اس کو خوب پھیلاؤ, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. پہلے زمانے میں قرآن کو دیکھے پھیلانے کا جو ہے مسلمانوں کا, تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ مسلمانوں نے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قرآن کو پھیلایا اورل میتھڈ کے ذریعے, اورل کمیونیکیشن, جو بالکل پہلا مکہ اور مدینہ میں جو زمانہ تھا اس وقت رسول اور صحابہ رسول نے قرآن کو اورل کمیونیکیشن کے ذریعے پھیلایا, یہ پہلا دور تھا. پھر اس کے بعد وہ زمانہ آیا جب کہ ہاتھ سے لکھ کر کے پھیلایا گیا, یعنی کیلیگرافک کمیونیکیشن, کیلیگرافک کمیونیکیشن. پھر تیسرا زمانہ آیا جب پرنٹنگ پریس دنیا میں آیا, تو اب پرنٹنگ میتھڈ کے ذریعے پھیلایا گیا, لکھ کر کے پرنٹنگ میتھڈ کے ذریعے. اب الیکٹرانک دور آ گیا, اب ہم کو الیکٹرانک ذریعے پھیلانا ہے, کام تو وہی ہے قرآن کو پھیلانا, کام وہی, ایک ہی کام ہے اللہ کے ورڈ آف گاڈ کو پھیلانا, اور وہ بھی لوگوں کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پڑھانا, لوگوں کی انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں پڑھانا, تو کام وہی ہے. لیکن زمانے کے لحاظ سے اس کے چار دور بن گئے, یعنی اورل کمیونیکیشن, پھر کیلیگرافک کمیونیکیشن, پھر پرنٹڈ کمیونیکیشن, اور پھر الیکٹرانک کمیونیکیشن. یہ ہے ترتیب یا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ. تو کیسا ہے, یعنی عجیب انتظام ہے کہ جس خدا نے قرآن اتارا, جس خدا نے پیغمبر بھیجا, اسی خدا نے زمین کی جی سیار سونا سمندر بہا دیا, ایک ایسی چیز رکھ دی جو انڈسٹریل ایج کے لیے فول کرتی تھی, اور پورے پورا بل جو بھی بل بنے وہ سب ادا کرنے کی طاقت دے دی محمدی کو. دعوت و تبلیغ کا, قرآن کو پھیلانے کا جو بھی بل بنے, چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو, اس کی طاقت دے دی. پٹرول کی دولت کے ذریعے سے, اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ تو ہے ذاتی عائش کے لیے نہیں ہے, اپنے ذاتی کام کو نیٹ کے وقت رکھو, نیٹ کے وقت رکھو, اپنے نیٹ کو پورا کر سکتے ہو. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سب تمہارا وجود پورا کا پورا دعوت کے لیے وقف ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ تین لیول مان جاتے ہیں, نیڈ اور کمفرٹ اور لگژری, نیڈ کمفرٹ اور لگژری. تو نیڈ کے بغیر پورا انتظام تمہارا کر دیا ہے, نیڈ NEED. لیکن جہاں تک لگژری کی بات ہے تو لگژری کا وعدہ اللہ نے نہیں لیا, لگژری کا وعدہ اللہ نے نہیں لیا. جہاں تک کیا ہوا, جن لوگوں کے, جن مسلمانوں کے زمین کے نیچے تیل کا سمندر تھا, تو انہوں نے لگژری کے آئٹم میں اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا, عیاشی. تو اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہ ان کا تیل کا ذخیرہ ہی ختم ہو رہا, کیونکہ اللہ نے اس کو لگژری کے لیے نہیں دیا تھا, اس کو دیا تھا کہ نیٹ کے بقت اپنی ضرورتوں کو پورا کرو, اور اس کے بعد سارے دولت اللہ کے دین کو پھیلانے میں, قرآن کو پھیلانے میں, دعوت و تبلیغ میں لگا دو. اور اسی کے ساتھ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں میں ایک ایڈ کروں گا کہ خود بٹ پر یہ گزرا کہ جب میں دعوت کے میدان میں اپنے کو میں نے ڈالا بہت پہلے, اپنے آپ کو بہت پہلے ڈالا, تو میں نے محسوس, تو میں نے مطالعہ کیا, دنیا کی قوموں کا مطالعہ کیا, تو میں نے محسوس کیا کہ سارے عالم کے تک اسلام کو پہنچانے کے لیے اجتہادی طاقت درکار ہے. سارے عالم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے, قرآن کو پہنچانے کے لیے اجتہادی طاقت درکار ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, ٹریڈیشنلی مسلمان یہ سوچتے تھے ٹریڈیشنلی کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, قرآن کو جس زبان بند کرنے کا رکھنا چاہیے اس کو اوپر رکھنا چاہیے, اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. بہت ہی زیادہ ایک خصوصی سلسلے میں قرآن کی حرمت. تو میں نے سوچا کہ اگر قرآن اتنا زیادہ ہم اس کی بے حرمتی کا پاس لحاظ کریں گے تو دعوت تو کام ہی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مسلمان کہتے تھے, ابھی بھی کہتے ہیں, جب ہمارے لوگ قرآن کا ترجمہ اسٹیشنوں پر, ایئرپورٹ پر, پارک میں, جلسوں میں حج کا دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی بربتی کریں گے وہ لوگ لے جا کر کے, وہ تو مشرک ہے, وہ تو قرآن کو مانتے نہیں, تو ہمیں گناہ ہوگا اس کا. تو میں نے اس کو سوچا, اولا تو میں اس کو گناہ نہیں سمجھتا, اس کو سمجھتا ہوں میں اجتہاد کا مسئلہ. کیونکہ رسول اور صاحب رسول کے زمانے میں تو یاد کر لیا اپنے حافظے میں اور پھر سنا دیا, یاد کرنا اور سنانا, یاد کرنا اور سنانا, تو اس میں مصحف نہیں ہوتا تھا. مصحف پرنٹڈ بک کے فارم نہیں ہوتا تھا. تو وہ دور ایسا تھا کہ مصحف نہیں ہوتا تھا, اس لیے بے حرمتی کا مصحف ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب چونکہ مصحف کی شکل میں آ گیا کہ چھاپنا ہے, چھاپ کے دینا ہے ان کو, تو ڈر ہے کہ کہیں بہبتی نہ ہو جائے. تو مجھے اس میں ایک جواب ملا, جواب ملا کہ خوب پھیلاؤ, خوب پھیلاؤ, اور بظاہر کوئی بہبت ہو جائے تب بھی پھیلاؤ. یہ اجتہاد میں نے کیا, یہ اجتہاد کیا میں نے. تو قرآن کو پڑھاؤ, شاد کا کام کرو, چاہے بظاہر کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں پکڑ ہے, مثلا ان کے پرساد کو لینا ہے تو لے لو, ان کے پاؤں کو ٹچ کرنا ہے تو ٹچ کر دو, ان کے بندے محترم کو گانا ہے تو اس کو بھی بول دو. جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس سے کم ہے. جب اللہ تیار ہے شرک جلی کو معاف کرنے کے لیے, جب اللہ تیار ہے شرک جلی کو معاف کرنے کے لیے, تو یہ سب چیزیں تو کچھ بھی نہیں, نتنگ ہے. تو اجتہاد کرو, اجتہاد کرو کہ ہر چیز اللہ معاف کر دے گا, لیکن ہم دعوت کام نہ کریں یہ معاف نہیں کرے گا. اس معنی کے اجتہادی خطا تک معاف ہے. یہ میں نے جانا کہ دعوت کے کام میں اجتہادی خطا تک معاف ہے, تب میرے دل حوصلہ پیدا ہوا, میں نے کھل کے کہنا شروع کیا کہ پڑھاؤ قرآن, پڑھاؤ قرآن, ڈرو مت بے حرمتی سے. تو یہ آج میں اس سمے آپ سے عرض کروں, اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. السلام علیکم.
اوکے, سو وی ول اسٹارٹ ود دی کوشچن آنسر سیشن. وی ول بگن ود دی کامنٹ سیشن فرسٹ. مولانا ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے لکھا ہے دلی سے, مولانا ٹوڈے آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دس ورس. آئی نیور انڈرسٹوڈ واٹ کلنگ مینٹ ان دس ورس. مرسیلیس سیلف ہیمرنگ میکس کمپلیٹ سینس. جزاک اللہ مولانا فار کلیئرنگ دس مسکنسپشن. مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے, سادہ معاشی انتظام من و سلوا ہے, آج پہلی بار واضح ہوا. جزاک اللہ مولانا.
مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے, تالیف قلب از ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ ان اسپریڈنگ دا ورڈ آف گاڈ. بینگلور سے سید خان صاحب نے لکھا ہے, پریکٹیکل اپروچ ٹو پروپگیشن آف اسلام اینڈ اٹس امپلیمنٹیشن ان دی کنٹمپرری ٹائمس. مولانا سوال لیتے ہیں. مولانا اقبال عمری نے سوال کیا ہے چنئی سے, انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ قرآن کو پھیلانے کی اہمیت کیوں بہت کم معلوم ہوتی ہے مسلمانوں میں, اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کا سب سے بڑا بے حرمتی کا تصور پتا نہیں کیوں چھایا ہوا ہے آج سے نہیں شروع سے, بے حرمتی نہ ہو, بے حرمتی نہ ہو, بے حرمتی نہ ہو. تو میں جو مجھے ہمت جو ہوئی یہ کہ میں سوچا کہ جب شرک یلی باپ ہو سکتا ہے تو اعتراض اجتہادی ختم اپنی ہوگی مقصد کے لیے. تو میں نے کہا کہ دھوم سے قرآن پھیلاؤ, اجتہادی خطا ہوتے ہونے تو اللہ وہ ہے جو شرک کی جلی کو معاف کر دیتا ہے. تو احترام اجتہادی خطا کو معاف نہیں کرے گا. عجیب غریب مسئلہ بنا ہوا تھا جب میں نے شروع کیا اس کام کو, تو کہ اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ چھاپیں تو بے حرمتی کا مسئلہ, بے حرمتی کا مسئلہ, اور صرف ترجمہ احترام مطلب کو نکال کے چھاپیں تو وہ جائز ہی نہیں. یعنی مطلب کے بغیر صرف ترجمہ چھاپیں تو وہ جائز نہیں, اور اگر دونوں کو ملا کر چھاپیں تو بے حرمتی کا مسئلہ. تو میں نے جب میں اس پہ سوچا تو میں نے کہا کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ شرک جلی کو تو معاف کر دے اور احترام کے خود ساختہ تصور کو معاف نہ کرے, جو کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تب مجھے ہمت ہوئی, یہی سب سے بڑا بڑا ہر بات سے میں ہر بات جیت بہار جگہ. ایک جگہ میں گیا ایک بار ایک مسجد میں, تو اس کے امام صاحب عالم تھے وہ, تو امام صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا ایک قرآن کی آیت کو لے کر کے. تو قرآن کی وہ جو چھپا ہوا قرآن جو ہوتا ہے مصحف وہ لایا گیا, تو وہ امام صاحب جو تھے وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے, تو چادر کے ذریعے انہوں نے قرآن کے ورق الٹا, انگلیوں میں چادر تھی, انگلیاں ان کے ٹچ نہیں کرتی تھی قرآن کو, تو انگلیوں کے اور قرآن کے کاغذ کے بیچ میں چادر آ گئی تو بے حرمتی نہیں ہوئی اس کی. اسی قسم کے بڑے ہوئے تھے جو ہم نے شروع کیا. تو مجھ کو جس چیز سے ہمت ہوئی وہ یہی بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ شرک جلی کو معاف کر دیں کرنے کا اعلان کر رہا ہے تو اجتہادی خطا تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہ کوئی نہیں معاف ہوگا. تب میں لوگوں سے کہنا شروع کہ فلٹ کرو قرآن کو, قرآن کے ترجمے کو فلٹ کرو, فلٹ.
جی مولانا کچھ کامنٹس اور پڑھنا چاہیں گے سوال لینے سے پہلے. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے لکھا ہے سہارنپور سے, مولانا صاحب آج ایک بہت بڑی ہوپ ملی ہے کہ میرا خدا بڑے سے بڑے جرم کو معاف کرنے کو تیار ہے, وہ واقعی بہت رحیم ہے, بس دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اسلم خان نے سہارنپور سے لکھا ہے, ایکچولی تالیف قلب از اے گریٹ وزڈم وچ از موسٹ فنڈامنٹل پرنسپل آف سکسیسفل دعوی. عامر موری صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے, یور انٹرپریٹیشن آف قرآنک ورسز سیمس ٹو بی سو پیور that it addresses our mind without any doubt. It makes our understanding of Quran more clear and helps us to save from any derailment. Thank you so much for your guidance. مولانا اگلا سوال ایٹانگر اروناچل پردیش سے محمد بلال شفیع صاحب نے کیا ہے. انہوں نے اپنے دو سوال بھیجے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, سو مینی پیپل ان دی ورلڈ آر کالنگ ادرس ٹو دیئر ریلیجن. مائی کوشچن از, ہاؤ از دا سی پی ایس مشن ڈفرنٹ ان دس ریگارڈ؟
دیکھیے, وہ صرف ایک بات ہے, صرف ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن ایکسیپٹڈ طور پر آتھینٹک ورژن ہے خدائی وحی کا. پھر سے سن لیجیے کہ ہمارے دیکھ انجیل بھی خدا کی کتاب ہے, تورات بھی خدا کی کتاب ہے, اجلاس سے بائبل بھی خدا کی کتاب ہے. یہ جو ڈفرینس ہے وہ صرف ایک بات کا ہے کہ یہ سارے جو ریسرچ اسکالر, جو محققین ہیں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ قرآن ایک ہی کتاب, ایک ہی کتاب ہے جو جس کا یہ پہلو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ کوئی چینج اس کا اندر نہیں ہوا, سلائٹس چینج نہیں ہوا. خود کرسٹ اسکار نے مانا ہے اس کو, جس کو میں نے لکھا اپنی کتاب میں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے امت محمدی کو حق ہے کہ وہ قرآن کو پھیلائے. دوسرے لوگ جو اس کام کرتے ہیں, یہ کام, ان کو وہ کس رائے سے پھیلاتے ہیں, ان سے پوچھیے. جب تمہاری جو کتاب ہے وہ کتاب محفوظ ہی نہیں, ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے آیا بائبل کا حصہ, کہ قرآن میں جو آیت ہے فقتلو, تو اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ یہاں فقتلو بجاتی معنی میں ہے, لیکن بائبل, پریزنٹ بائبل جو ہے اس کو آپ پڑھیں تو صاف صاف لکھا ہوا کہ 3,000 سے زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے. تو ہم مانیں گے کہ یہ ہوا ہے, اس میں کمنٹیٹرز نے بڑھا دیا ہے اس کو. تو خلاصہ ہے کہ ایسی آپ ایک کتاب ہے وہ ہسٹوریکل جیزس, اور بہت سی کتابیں ہیں, ان کو پڑھیے آپ, تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک ہی ہے کتاب جو کسی قسم کا چینج نہیں آیا. تو اس بات ہمیں حق ہے کہ اس کو پھیلائیں. دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود قرآن کو پھیلائیں, دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو پھیلائیں, نہ کہ دوسری کتابوں کو.
مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے, مینی مسلمز آر انگیجڈ ان دعوی ورک بٹ دی ٹارگیٹ سیمز کنورژن. How is CPS mission different in this regard?
ہرگز نہیں, یاد رکھیے, کنورژن ہرگز ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے. ٹارگیٹ تو دوسروں نے بنا رکھا ہے. ٹارگیٹ کہنے کے معنی کہ ہم بزنس کر رہے ہیں, دعوت ایک بزنس بن جاتی ہے. تعداد بڑا ہوتا. جب سے ڈیموکریسی دنیا میں آئی ہے, ڈیموکریسی, تب سے گنتی کا معاملہ بڑھ گیا. پہلے یہ تھا بھی نہیں. یہ گنتی کا جو معاملہ ہے, کنورٹ کرو, گنتی بڑھاؤ, یہ آیا ہے ڈیموکریسی کے ذریعے. یہ خود دارون نے لکھا اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں کہ ڈیموکریسی کی دین ہے یہ کہ گنتی بڑھاؤ, گنتی بڑھاؤ. یہ تو بزنس ہو گیا, دعوت ایک بزنس ہو گئی. اسلام میں ہرگز ہرگز نہیں یہ بزنس. اسلام میں دعوت ایک بزنس نہیں ہے. اسلام میں ایک مقدس فرض ہے, ایک ڈیوٹی ہے.
مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو کشمیر سے شاد حسین صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا اجتہاد پیوڈ دا وے فار ورڈ آف گاڈ ٹو اسپریڈ وائل مسکنسیوڈ جہاد ہیڈ بلاکڈ اٹ. ٹوڈیز ایکسپلینیشن آف دا قرآنک ورس سالوز مینی ریڈلز اینڈ انیبلز اس ٹو ٹرن ٹو مور امپورٹنٹ ٹاسک آفن اگنورڈ دیٹ از دعوی ورک. مولانا اگلا سوال کلکتہ سے آفتاب عالم صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, بہت بہت شکریہ مولانا, آج کے لیکچر سے قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا دروازہ کھلا. میرا سوال ہے کہ اجتہادی طاقت سے مراد کیا ہے اور اس کا استعمال کرنے کا فیصلہ کون کرے گا, اس کو واضح کریں.
ہر آدمی, یہ جھوٹی بات ہے کوئی اگر کہے گا اجتہاد کے شرط لگاؤ. ایک ہی شرط ہے, نیت. آپ کی نیت اگر سچی ہے تو چاہے آپ مدرسے کے سرٹیفکیٹ نہ ہو, آپ اجتہاد کا نگاہ رکھتے ہیں. علی, کیونکہ یہ ثابت شدہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات, ہر عمل ڈپینڈ کرتا ہے نیت پر. آپ کو اجتہاد کرنا ہے, نیت کو پاک کیجیے, دو رکعت نماز پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے, اس کو آپ کو حق ہے کہ اجتہاد کریں. آپ کوئی نہیں ہے اجتہاد کو روکنے والا. اس تصور نے کہ اجتہاد کو ایسا بنا دیا کہ اجتہاد کوئی وہ ہے کاٹنے والی چیز ہے, اس کو دیہاتی زبان میں کہتے کٹاؤ. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, صرف نیت کا دروازہ بند نہ رکھیں. آپ خالص نیت, اللہ سے ڈر, اللہ کے لیے اجتہاد, تو آپ اجتہاد کی غلطی اگر کریں گے تب بھی اللہ معاف کرے گا. اگر یہ اجتہاد دروازہ کھولنا ضروری ہے دعوت کو عام کرنے کے لیے. ہمارے لوگ جو پھیلا رہے ہیں ادھر ادھر قرآن مجید, تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ آ رہی ہے, ارے بھائی بےحرمتی ہو جائے گی, ارے بھائی یہ ہو جائے گا, ارے بھائی وہ ہو جائے گا. یہ سب بالکل باطل ہے, اور آپ کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے بندے تیری ہر غلطی کو معاف کروں گا اگر تو توبہ کرے. تو ڈرنا کس بات کا؟
مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو محمد یعقوب عمری صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا فار دا فرسٹ ٹائم آئی کوڈ انڈرسٹینڈ دی امپورٹینس آف اجتہاد ان دعوی فیلڈ, جزاک اللہ. اگلا سوال بھیجا ہے محمد بلال شفیع صاحب نے ایٹانگر اروناچل پردیش سے. انہوں نے لکھا ہے, وین توبہ ورڈ از آلریڈی اویلیبل ان عربک, وائی وڈ اللہ چوز ٹو یوز دا ورڈ قتال؟ وین قرآن از مینٹ ٹو بی ایزی فار اس ٹو انڈرسٹینڈ, وائی ڈز آر کریئٹر پٹ اس ٹو سچ ڈیفیکلٹ ٹیسٹ وچ مے لیڈ ٹو بلڈ شیڈ؟ واٹ مائٹ بی اللہ'س پلان ود دس؟
نہیں دیکھیے, ایک سے زیادہ مقام پر لفظ قتال شدت کے معنی میں آیا ہے. قتال کے معنی کلنگ کے معنی میں ہر جگہ نہیں ہے. میں اس پہ مضمون لکھا ہے, رسالے میں پڑھ سکتے ہیں کہ قتال کا لفظ ہے, اور یہ ہر زبان میں ہے. ہر زبان, جیسے آپ سنیں گے اسٹیج پہ کوئی ترقی کرے گا, ہم کو فرقہ پرست سے لڑنا ہے, ہم کو کرپشن سے لڑنا ہے, کرپشن اور فرقہ پرستی کے خلاف جان کر جنگ کرنا ہے. یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ شدت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ قرآن کی بات نہیں ہے, ہر زبان میں ہوتا ہے. آپ دیکھا نہیں, آپ جلسوں میں جائیے تو تقریر کرنا ہوگا, تقریر کرے کہے گا ہم کو فرقہ پرستی سے لڑنا ہے, ہم کیسر سے لڑنا ہے وغیرہ, وہ یہاں بھی ہے. اسی لیے قرآن میں جو حروف مقطعات جو ہیں الف لام وغیرہ حروف مقطعات, وہ اسی لیے کہ قرآن انسانی زبان میں ہے. قرآن انسانی زبان یہ بتانے کے لیے کہ حروف مقطعات.
مولانا اگلا سوال ابو دھابی سے امیر قریشی صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ون مولوی ہو از یوزنگ این ابیوزو لینگویج ڈیفینڈز ہمسیلف بائی دی آیت آف دا قرآن ان سورہ القلم آیت نمبر 13 دیٹ ان قرآن آلسو سچ لینگویج از یوزڈ. مولانا صاحب واٹ از یور اوپینین ٹو دس؟
وہ کون سی زبان ہے؟ وہ جو آیت ہے وہ تو بتایا نہیں, وہ تو بتایا نہیں بھائی. وہ کون سی آیت ہے بتائیے؟ آپ کو بتائیں, وہ بتائے جو کہہ رہا ہے. ادھورا سوال کو کرتا ہے. چلیے
مولانا, وہ عربی میں انہوں نے لکھا ہے جو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں, وہی جو فراد صاحب پڑھ
کیا ہے.
اتلم بعد ذلك زنیم.
ہاں کیا ترجمہ اس کا؟
سخت مزاج ہو پھر ساتھ ہی بے نصب ہو.
تو یہ سخت کہاں ہے؟ سخت مزاج تو اخلاقی لفظ ہے, یہ تو اخلاقی لفظ ہے. یہ دونوں الفاظ اخلاقی الفاظ ہیں. وہ نہیں جو ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ زدیق ہے, یہ جہنم میں جائے گا, یہ تھوڑی ہے, وہ تو اخلاقی لفظ ہے. چلیے
مولانا اگلا سوال کانپور سے بھیجا ہے زبیر شاہ صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب مائی تھنکنگ چینجڈ آفٹر ریڈنگ یور بکس اینڈ لسننگ ٹو درس قرآن لائف ٹاکس. مائی کوشچن ٹوڈے از دیٹ وین ایور اینی رانگ اور نیگیٹو تھاٹس کم ان ٹو مائی مائنڈ I do dua, but thoughts do not go away. So what is the reason for my dua not working? What should I do to make myself positive all the time?
دیکھیے, آپ دعا کرتے ہیں, الفاظ کو دہراتے ہیں, وہ دعا نہیں ہے. جو آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا نہیں ہے. دعا ایک روٹس ڈیکنڈیشننگ, دعا ایک روٹس ڈی کنڈیشننگ. اس طرح دعا کیجیے تو پھر ضرور قبول ہوگی.
جی مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو بحرین سے مختار صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ کین وی ڈیولپ کنٹینٹمنٹ ان آور سیلفز, پلیز گیو اس یور ایڈوائس.
کیا مطلب سے ہو
مولانا؟ مطلب اپنے اندر کینات سیٹسفیکشن کیسے ہم ڈیولپ کریں, اس پہ کیا ایڈوائس دیں گے آپ؟
بس اپنا خرچہ گھٹائیے, خرچہ بڑھاتے ہیں بیوی کہنے پر, بچوں کہنے پر, فیملی کہنے پر, اس کو ختم کیجیے. سیدھی بات ہے, سیدھی بات ہے.
جی
بچوں کے, بچوں کو خوش کرنے کے لیے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, خاندان کو خوش کرنے کے لیے خرچہ بڑھاتے ہیں. اس کو ختم کیجیے, بس دعا کرتے ہیں اور ڈیکنڈیشن کرتے نہیں.
مولانا اگلا سوال احمد آباد سے زکا خان صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا یو سیڈ ٹوڈے ٹو ڈو سیلف ہیمرنگ. My question is, how can we do self-correction as most of the time a person is not able to do it as they think they are on the right path? So how to identify our shortcomings? Please advise on this.
دیکھیں, یہ توبہ کا جو ہے توبہ ایک بار نہیں توبہ توبہ کا نام ہے, توبہ ایک پروسیس کا نام ہے, لائف لانگ پروسیس. توبہ لائف لانگ پروسیس کا نام ہے. میں دیکھیے اللہ کے فضل سے ہر دن میں اپنی غلطی ڈھونڈتا ہوں, ہر دن ہر دن. کل میں نے ایک غلطی ڈھونڈی, آپ پوچھ سکتے, آپ سے بتایا تھا میں نے. تو توبہ کوئی جوک ہے؟ توبہ ایک بار تو کہہ دیا توبہ توبہ بس ہو گیا. توبہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میرے اندر کہاں 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 میں نے کوئی غلطی کی تھی جو کو اب ابھی نے دور نہیں کیا. توبہ لائف لانگ پروسیس آف ری تھنکنگ کا نام ہے. وہ آپ کیجیے, آپ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی کرتا ہی نہیں. اللہ اکبر سے میں نے توبہ پہ بہت سوچا ہے, تو میں تقریباً ڈیلی میں ڈھونڈتا ہوں اپنے اندر غلطیاں, تقریباً ڈیلی. تو یہ کیجیے آپ. خالی استغفر اللہ کہہ دیں گے, اس کا نام توبہ نہیں ہے. توبہ نام ہے اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے کا, ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنے کا. میں جب گاؤں میں تھا تو ایک بار تو میں نے دیکھا کھیت میں, کھیت جب کٹتا ہے تو جو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, شاید اب کیا مجھے پتا نہیں, تو عورتیں آتی تھیں دلت فیملی کی عورتیں, اور وہ جو جھڑ کے گرتے تھے دانے اس کو چنتی تھی. تو میں ایک بار سے دیکھا کہ دو عورتیں دلت فیملی کی بیٹھی ہوئی ہیں, ایک ان کے سر کو میں ڈھونڈ رہی, دوسرا ان کے سر میں ڈھونڈ رہی, اور وہ جوئیں دونوں ایک دوسرے کے جوئیں کو ڈھونڈ ڈھونڈ نکال رہی تھی. تو میں نے کہا کہ یہی توبہ ہے کہ ڈھونڈ کر نکالو اپنی غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو, ڈھونڈ ڈھونڈ کر, ڈھونڈ ڈھونڈ کر, ڈھونڈ ڈھونڈ کر. اور یہ لائف لانگ پروسیس ہے, اسی لیے توبہ کی شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے, توبہ نسو توبو توبہ نسوہا, توبہ کرو لیکن توبہ نسو کرو.
اوکے, سو وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.